بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج بھی ہم حسب معمول ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر ایک تجزیاتی نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے ملاحظہ فرما لیجئے آج کی گفتگو کے موضوعات۔
شام کے خلاف اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات، ایم کیو دہشت گردوں کے انخلا پر عراق کی تاکید، پاکستان کے پارلیمانی انتخابات اور مذہبی جماعتیں، مالی بحران اور برطانوی شاہی خاندان کے اخراجات، ایران اور 5+1 کے درمیان ایٹمی مذاکرات۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، اسرائیلی ٹینکوں نے شام کی سرزمین پر جارحیت کی ہے۔ شام اس وقت بحران سے دوچار ہے اور حالات کا فائدہ اٹھانے کی اسرائیل بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
شام کے خلاف اسرائیل کے جنگجویانہ اقدامات کی خبریں مسلسل موصول ہو رہی ہیں اور اسرائیلی ٹینکوں نے گزشتہ دنوں شام کی سرزمین کو اپنی جارحیت کا نشانہ بھی بنایا۔ صہیونی حکومت نے حالیہ چند مہینوں کے دوران اپنی غاصبانہ پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے شام کے خلاف اپنے فوجی اقدامات میں مزید شدت پیدا کر دی ہے۔ سیاسی ماہرین شام کے خلاف اسرائیل کے جارحانہ اور اشتعال انگیز اقدامات کو خطے کے ملکوں کے خلاف اس کے دیرینہ اور ناپاک عزائم کا تسلسل قرار دے رہے ہیں۔ اسی پالیسی کے تحت شام کو ایک عرصے سے اسرائیل کی توسیع پسندی کا سامنا ہے اور اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جو تاحال جاری ہے۔ اسرائیل نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ شام کے حوالے سے اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور اس کی پوری کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی طور شام کو تحریک مزاحمت کے محور سے باہر کیا جائے۔ اسی سازش کے تحت مارچ 2011 میں شام میں بدامنی شروع ہوتے ہی اسرائیل اور اس کے مغربی حامیوں نے شامی عوام کے احتجاج سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کی لاجسٹک سپورٹ کے ذریعے اس ملک میں بدامنی کو بڑھاوا دیا۔ شام کو اندرونی مسائل اور مشکلات میں الجھانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ کیے جانے والے اسرائیلی فوجی اقدامات نے اس بات میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ شام کو غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامی مغربی ملکوں کی جانب سے ایک خطرناک سازش کا سامنا ہے۔ شام کے خلاف ساری فتنہ پروری کا واحد مقصد اسے کمزور کرنا اور خطے میں اسرائیل کی غاصبانہ اور مغربی ملکوں کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسرے یہ کہ صہیونی حکومت شام کے خلاف مہم جوئی اور جنگی صورتحال پیدا کر کے کافی حد تک اپنے اندرونی مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران شام کے خلاف اسرائیل کے جارحانہ اقدامات درحقیقت اندرونی صورتحال سے رائے عامہ کی توجہ ہٹانے کے لیے جنگ کا ماحول پیدا کرنے کا ایک حربہ ہے۔ اس پس منظر میں اکثر سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ صہیونی حکومت کے موجودہ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے نئے دور حکومت میں بھی شام کے خلاف اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کا سلسلہ پوری شدت کے ساتھ جاری رہے گا۔ اپنے ملک کے خلاف اسرائیل کے حملے اور فوجی اقدامات پر شامی عوام کا رد عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شام کے عوام پوری ہوشیاری کے ساتھ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کو جاری رکھتے ہوئے اس کی تمام تر سازشوں کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام کی صورتحال سے بھی اس بات کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اس ملک کے عوام اور حکومت ملک کے اندرونی بحران کو اسرائیل اور اس کی حامی مغربی حکومتوں کی مداخلت پسندانہ اقدامات کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور شام کے خلاف اسرائیل کی تازہ اشتعال انگیزیوں کو ایک ہی سکے کا دوسرا رخ قرار دیتے ہوئے اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا عزم رکھتے ہیں۔ شام کے خلاف اسرائیل کے اقدامات عالمی قوانین کی بھی کھلی خلاف ورزی ہیں جس پر اقوام متحدہ اور خاص طور پر سلامتی کونسل سمیت دیگر عالمی اداروں کی جانب سے رد عمل کا اظہار ضروری ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے جارحانہ اور جنگ کو ہوا دینے والے اقدامات کے مقابلے میں عالمی برادری کے ہر قسم کے لہ تلال کے نتیجہ مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے جس کے عالمی امن کے لیے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔
ناظرین، عراق کی نوری مالکی حکومت نے اپنی سرزمین سے دہشت گرد تنظیم ایم کے او کو فوری طور پر باہر نکالنے پر زور دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
عراق کے وزیراعظم نوری مالکی نے ایک بار پھر اپنے ملک سے منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے نکل جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے بغداد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر حیدر مسلحی سے ملاقات کے دوران کہا کہ عراق کی حکومت مستقبل قریب میں عراق سے منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے تمام عناصر کے نکالے جانے کا جائزہ لے رہی ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ یہ گروہ ملک اور علاقے کے لیے تشویش کا سبب بنا ہوا ہے۔ عراقی وزیراعظم نے گزشتہ 3 عشروں کے دوران عراق میں اس دہشت گرد گروہ کے جرائم اور مظالم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ عالمی برادری کی مدد سے عراق سے اس گروہ کے تمام عناصر کے نکالے جانے کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر حیدر مسلحی نے بھی اس ملاقات میں عراق کے استحکام اور سلامتی میں مدد دینے کے سلسلے میں ایران کی آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس سلسلے میں عراق کو اپنے تجربات حوالے کرنے کو تیار ہے۔ حیدر مسلحی نے عراق، ایران اور خطے میں منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے فتنہ انگیز اور تباہ کن کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو ہم آہنگی عمل میں آئی اس کے پیش نظر منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کو جلد از جلد عراق سے نکال باہر کیا جانا چاہیے۔ ایم کے او دہشت گرد گروہ نے ملت ایران کے خلاف اقدامات انجام دینے کے علاوہ صدام کی باسی حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے عراق کی عوام پر بھی بے پناہ مظالم ڈھائے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ عراقی حکام کے علاوہ اس ملک کے عوام نے بھی اس دہشت گرد گروہ کے اڈے اشرف چھاونی کے سامنے بارہا مظاہرے کر کے اپنے ملک سے اس گروہ کے نکالے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ عراقی ذرائع کی دستاویزات کے مطابق سن 1991 میں عوامی قیام کو کچلنے کے لیے صدام حکومت اور منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او نے مل کر ہزاروں عراقی شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اب یورپ، خاص طور پر امریکہ کی جانب سے اس گروہ کی حمایت کے باوجود عراقی حکام اور عوام اپنے ملک سے اس دہشت گرد گروہ کے فوری طور پر نکالے جانے پر زور دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں عراقی حکومت اور اقوام متحدہ نے سن 2011 کو عراق سے منافقین کے دہشت گرد گروہ کے حتمی طور پر نکالے جانے کے لیے ان کو اشرف چھاونی سے لیبرٹی چھاونی منتقل کیے جانے کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ اس سمجھوتے کے بعد اس گروہ کے عناصر کو بغداد کے قریب لیبرٹی چھاونی منتقل کر دیا گیا تاکہ ان کو دوسرے ممالک میں جائے پناہ حاصل کرنے کا موقع مل سکے، لیکن اشرف چھاونی کو بند کیے ہوئے کئی مہینے گزر جانے اور امریکہ کی جانب سے اس گروہ کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے خارج کیے جانے کے باوجود ابھی تک خطے کا کوئی بھی ملک، حتیٰ کوئی بھی یورپی ملک اس گروہ کو اپنے یہاں رہائش فراہم کرنے پر تیار نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اقوام اس گروہ کی دہشت گردانہ ماہیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے کم از کم 17,000 شہریوں اور حکام اور عراق کے ہزاروں شہریوں کے قتل عام میں ایم کے او دہشت گرد گروہ کے عناصر کے ملوث ہونے کے باوجود امریکہ سمیت انسانی حقوق کے مدعی ممالک اس دہشت گرد گروہ کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ نے اپنی ایران مخالف پالیسیوں کو جامع عمل پہنانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے گزشتہ ستمبر کے مہینے میں اس گروہ کا نام دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے خارج کر دیا تھا۔ اب ایرانی اور عراقی حکام اس منافقانہ رویے کو سامنے رکھتے ہوئے عراق سے منافقین کے دہشت گرد گروہ کے تمام عناصر کو غیر مشروع طور پر اور فوراً نکالے جانے کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کا خیال ہے کہ وہ مل کر خطے کے استحکام، سلامتی، نیز علاقائی تعاون میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق دونوں ممالک کا یہ بھی موقف ہے کہ منافقین کا دہشت گرد گروہ عراق اور ایران کے عوام کا قاتل ہے اور اس گروہ کی موجودگی دونوں ممالک اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔
ناظرین، پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں۔ کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں اور متعلقہ محکمہ ان کاغذات کی جانچ پڑتال کا کام انجام دے رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فاروق حسنات کا تبصرہ۔
یہ انتخابات جو 2013 میں ہونے ہیں یہ مختلف ہیں دوسرے انتخابات، اس لیے کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ نیا عنصر شامل ہو گیا ہے تحریک انصاف کا، جو کہ دونوں پارٹیز کو چیلنج کر رہا ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں۔ دوسرا یہ ہوا کہ سکوٹنی کا عمل بہت سخت کر دیا گیا ہے۔ اور بلکہ کو ضرورت سے زیادہ ہی سخت کر دیا گیا ہے، جس میں ریٹرننگ افسر مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں اور اس میں جو ڈیفالٹر ہیں اور جو چالیس ڈگری والے کیسز ہیں خاص طور پہ ان کا وہ نوٹس لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی جو معاملات ہیں ان کا بھی لیتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 11 مئی کو انتخابات ہونے ہیں، لیکن ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے انتخابی مہم شروع نہیں کی، نہ ہی کسی امیدواروں نے یہ ہے۔ امیدواروں کا زیادہ تعلق ہے، ابھی تو ٹکٹ کا مسئلہ بھی سیاسی جماعتوں کے سامنے التوا میں پڑا ہوا ہے۔ ٹکٹ وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن کلیئر نہیں کرے گا، ریٹرننگ افسر کلیئر نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم ٹکٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے چھوٹے الیکشنز ہوں گے، یعنی کہ میرا خیال ہے 20 دن سے زیادہ نہیں ملیں گے جس میں انتخابات کی مہم چلائی جا سکے سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ اسکروٹنی ہو رہی ہے، ضرورت سے زیادہ ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ فعال ہو گئے ہیں، جبکہ ان کو اس کا اختیار بھی نہیں ہے۔ چونکہ جہاں تک 40 ڈگری کا معاملہ ہے، وہ تو پچھلے الیکشن میں شرط تھی کہ گریجویٹ ہونا چاہیے، اس انتخابات میں 2013 کے تو کوئی یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن ہر امیدوار سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بی اے کی ڈگری بھی لائیے اور پھر اس کے ساتھ ایف اے کی اور میٹرک کی بھی سرٹیفکیٹس لائیے، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جواز ان کا بنتا ہے جو پچھلی دفعہ جنہوں نے غلط بیانی کی تھی اور ان کی غلط ڈگریاں تھیں، لیکن جو نئے سرے سے حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں اور جب شرط نہیں بھی ہے گریجویشن کی، تو یہ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو لیکن انہوں نے ایکوائر کر لی ہے یہ پاورز۔ اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ انتخابات تو ہوں گے اور وقت پہ بھی ہوں گے، لیکن یہ مختلف نوعیت کے ہوں گے، بہت چھوٹے انتخابات ہوں گے اور کافی جو امیدوار ہیں وہ کچھ بدلی کے ساتھ ہی انتخابات کے عمل میں حصہ لیں گے، اس لیے کہ بہت ضرورت سے زیادہ چھان بین کی طرف رجحان ہے الیکشن کمیشن کا۔
ناظرین، برطانیہ میں حکومت نے مختلف شعبوں میں بجٹ کٹوتی کی پالیسی نافذ کی ہے، جس پر عوام میں بے چینی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ شاہی خاندان تمام اقتصادی مشکلات سے محفوظ ہے، جس پر عوام میں ناراضگی پائی جاتی ہے۔ لہذا فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ۔
فرانسیسی جریدے لوپوئن نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے تمام شعبوں میں بجٹ کٹوتی کے باوجود برطانوی شاہی خاندان مالی بحران اور مشکلات سے محفوظ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت برطانیہ نے ملک کے تمام شعبوں کے لیے رواں سال کے بجٹ میں زبردست کمی کر دی ہے، لیکن شاہی محل کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں کی گئی۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 2013 کے شاہی محل کا بجٹ پچھلے برس کے مقابلے میں 16% اضافے کے ساتھ اب 43 ملین یورو تک پہنچ گیا ہے۔ یوں برطانیہ کی شدید مالی مشکلات اور حکومت کی جانب سے اپنائی جانے والی معاشی کفایت شاری کی پالیسیوں کے باوجود، جس کے نتیجے میں تعلیم، صحت، فلاح و بہبود سمیت متعدد شعبوں کے بجٹ میں زبردست کمی اور بے روزگاروں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، شاہی خاندان اور خاص طور پر ملکہ برطانیہ کو خصوصی مراعات حاصل ہیں، جس کا زیادہ تر بوجھ برطانوی عوام کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ عام بات یہ ہے کہ ان اخراجات میں شہزادہ ولیم کی شادی اور ملکہ الیزابتھ تاج پوشی کے پرشکوہ جشن جیسے خاص پروگراموں پر ہونے والے بھاری اخراجات شامل نہیں ہیں۔ جون 2012 کے شاہی جشن میں سینکڑوں ملین ایسے وقت خرچ کیے گئے تھے جب برطانیہ کی معیشت کو جمود کا سامنا تھا اور حکومت کو 26 لاکھ بے روزگاروں کا بوجھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کی 4 روزہ جشن کی تقریبات کے دوران لاکھوں یورو کے اخراجات کا بوجھ بھی برطانوی ٹیکس دہندگان کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا پڑا تھا۔ اتنے پر خرچ جشن کے خلاف برطانیہ میں کافی حد تک احتجاج کی آوازیں بھی سنائی گئیں، لیکن برطانوی میڈیا نے اسے زیادہ کوریج نہیں دی۔ برطانیہ میں شاہی نظام کے جواز پر اٹھنے والے اعتراضات کے تناظر میں جمہوریت کے نام سے ایک تحریک نے جنم لیا ہے، جو ملک میں شاہی نظام کا خاتمہ چاہتی ہے۔ برطانیہ میں جمہوریت کے حامیوں کا کہنا ہے کہ شاہی خاندان کو اپنی پوری عمر کے دوران ٹھوس قسم کے اعتراضات اور تنقید سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ برطانوی سلطنت کے مخالفین کے مطابق موروثی بادشاہت کا نظام دراصل جمہوری اقدار کی توہین کے مترادف ہے، حالانکہ برطانیہ والے جمہوریت کے سب سے بڑے دعوے دار بنے پھرتے ہیں۔ ادھر آئی سی ایم نامی تحقیقاتی ادارے کے جائزے کے مطابق برطانوی عوام میں رواں سال کے دوران شاہی خاندان کی حمایت میں زبردست کمی آئی ہے۔ اس سروے کے مطابق یہ سمجھنے والے برطانوی شہریوں کی تعداد کے شاہی خاندان کے بغیر ملک کی صورتحال بدتر ہوگی 63% سے کم ہو کر 51% ہو گئی ہے۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حد سے زیادہ دولت اور اختیار اور قانون سے استثنا جیسے معاملات کی وجہ سے اکثر برطانوی شہری اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ شاہی خاندان کی موجودگی اخراجات اور ناانصافیوں میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں۔ برطانیہ میں جمہوریت کے حامیوں اور سلطنت مخالفین کے نقطہ نگاہ کے مطابق 21ویں صدی میں موروثی شاہی حکومت کا وجود کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے۔ ملک کے رسمی سربراہ کو عوام کے سامنے جواب دہ، قابل مواخذہ اور عوام کو اسے ہٹانے کا بھی حق ہونا چاہیے، لیکن ملکہ برطانیہ گزشتہ 6 عشروں سے اس عہدے پر فائز ہیں اور کوئی بھی انہیں معزول کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ملکہ برطانیہ کے اختیارات اور طاقت اس قدر زیادہ ہیں کہ نہ تو عدالت کی جانب سے اور نہ ان کی جانب سے ملک کے وزیر اعظم کو سونپے جانے والے اختیارات کے تحت ہی ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت ملکہ برطانیہ کے موجودہ اختیارات اور ان کی طاقت کسی بھی جمہوری معاشرے کے اقدار کے مطابق نہیں ہے، جبکہ شاہی خاندان کی فضول خرچیوں، جشن پر خرچ کی جانے والی بھاری رقموں اور بھاری بھرکم تنخواہوں کے معاملے پر برطانیہ میں بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں۔
اور ناظرین، اب اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 کے جوہری مذاکرات۔ قزاقستان کے شہر الماتی میں آج دونوں فریقوں کے درمیان جوہری مذاکرات کا آغاز ہوا۔ مذاکرات کا آغاز تہران کے وقت کے مطابق صبح 9:30 ہوا اور پہلا سیشن تقریباً 2.5 گھنٹے تک چلا۔ یہ سیشن مکمل ہونے کے بعد ایران کی مذاکراتی ٹیم کے رکن علی باقری نے میڈیا کے افراد سے گفتگو میں بتایا کہ پہلے سیشن میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی تجاویز اور اپنے سجھاؤ اور اپنی پیشکش اپنے مد مقابل فریق کے سامنے رکھی، اور دوسرے سیشن میں دوسرا فریق اس پر غور کرنے کے بعد جواب دے گا۔ دوسرا سیشن جاری ہے مذاکرات کا۔ ہم مذاکرات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، چونکہ مذاکرات سے پہلے اور مذاکرات کے دن مغربی میڈیا نے نفسیاتی اور تشہیراتی حربے بھی استعمال کیے اور اس طرح کی خبریں آئیں جو نفسیاتی اور تشہیراتی حربوں کا نمونہ مانی جاتی ہیں۔ ہم اپنی آج کی اس گفتگو میں ان پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو، سیاسی امور کے بھائی۔ جناب، گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ مذاکرات ظاہر جاری ہیں اور اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے ان کو مثبت قرار دیا گیا تھا، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ الماتی میں آج کے مذاکرات کی سمت کیا ہوگی اور یہ کدھر آگے بڑھیں گے؟
جی، اس کا انحصار تو یورپ کے رویے پر ہے کہ یورپ جو ہے، آیا وہ ایران کے ایٹمی حقوق کو، جو کہ مسلمی طور پر مسلمن یعنی ایران کے جائز حقوق ہیں، اور این پی ٹی کے جو معاہدہ ہے اس میں موجود ہیں ایران کے حقوق، بلکہ تمام وہ ممالک کے جو این پی ٹی معاہدے کے رکن ہیں ان کو یہ حقوق حاصل ہیں۔ تو چونکہ ایران بھی اپنے انہیں قانونی حقوق کا اور قانونی ایٹمی حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، تو اگر یورپ جو ہے وہ اپنے رویے میں تبدیلی لاتا ہے، جیسا کہ آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ الماتی ایک مذاکرات جو اس سے پہلے ہوئے تھے اس میں ہمیں یورپ کے رویے میں کسی حد تک لچک کا مظاہرہ جو ہے وہ نظر آیا، یورپ نے گروپ 5+1 نے اس میں لچک پیدا کی، لیکن اس سے پہلے کے جو مذاکرات ہیں تو پوری تاریخ کو جب ہم سامنے رکھیں، ایران اور گروپ 5+1 کے مذاکرات جو ہیں وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف ممالک میں اور مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر ہو چکے ہیں، جنیوا میں ہوئے، روس میں ہوئے، عراق میں ہوئے اور استنبول میں ہوئے، تو یہ مذاکرات جو ہیں مختلف مقامات پر ہوتے رہے ہیں، لیکن یورپ نے تعاون کی بجائے مقابلے کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا ایران کے ساتھ، یعنی تمام مذاکرات میں اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایران اپنے ایٹمی حقوق سے دستبردار ہو جائے، ایران جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی جو ہے اس کو بند کر دے، قوم میں پاس ایران کی جو ایٹمی سائٹ ہے فوجی سائٹ جو ہے اس کی فوردو اس کو جو ہے وہ بند کر دے، اس میں کام کا جو ہے وہ اس کو معطل کر دے. اور
تو فوجی سائٹ
جی فوجی یعنی ہے تو وہ فوجی پارچین سائٹ جو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں سارے ایران کی ساری جو ایٹمی سرگرمیاں جو ہیں وہ تو پرامن ہیں. بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ایک بات مسلم ہے کہ ایران کے چھوٹی سطح سے لے کر ایران کی اعلیٰ سطح تک تمام کے تمام حکام جو ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں اور اب بھی کہتے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم ایٹم بم بنانے کے خلاف ہیں اور ہماری ڈاکٹرین میں ایٹم بم بنانا جو ہے وہ خود اسلام کے نزدیک جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس طرح کے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار جو ہیں. تو ایران کی ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ پرامن ہیں اور ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے آئی اے اے کی نگرانی میں جاری ہیں، اس کے کیمرے جو ہیں وہ نصب ہیں ایران کی تمام ایٹمی تنصیبات میں. تو بہرحال گروپ 5+1 کا یہ مطالبہ اور یہ اصرار رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ فوردو جو اس کی سائٹ ہے اس کو بھی بند کر دے، اسی طرح یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ 20% تک نہ کرے. تو اب تک عالماتی ایک تک یورپ جو ہے اس نے تقابل کا مقابلے کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، دباؤ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا اور وہ مذاکرات کو ایک دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یورپ کے ذرائع ابلاغ، امریکی ذرائع ابلاغ، اسرائیل، یہ سارے جو ہیں یہ ایران کے خلاف جو بھی ان کو ہتھ کنڈا ملا اس کے ذریعے انہوں نے ایران پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی، ہر حربے کے ذریعے، ہر طریقے کے ذریعے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ابھی 20-22 روز پہلے باراک اوباما نے ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں میں توسیع کر دی مزید ایک سال کے لیے، جو کہ 1995 سے چلی آ رہی تھی. تو جو بہانہ اس کے لیے بنایا وہ بہرحال بہانہ جو تھا وہ بے بنیاد تھا. اور اب بھی یعنی تقابل کا سلسلہ جو جاری ہے یورپ کی طرف سے، تو جو بہانہ وہ قرار دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ایران کا یہ واضح موقف ہے اور وہ پرزور طریقے سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری ڈاکٹرائن میں یہ بات نہیں ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنایا جائے. اس کے علاوہ خود امریکہ کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ
صاحب ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی جہاں تک بات ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ ایک عرصے سے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، کئی سال سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایران الگ الگ وہ ٹائم
جی ایک سال میں اور دو سال میں
جی وہ دیا جاتا ہے، ڈیڈ لائن دی جاتی ہے، ٹائم دیا جاتا ہے کہ صاحب ایران ایٹم بم سے 6 مہینہ فاصلے پر ہے، پھر ایک سال کے فاصلے پر ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے کئی سال سے جاری ہے. اور ابھی تازہ بیان یہ ہے کہ باراک اوباما نے اس سلسلے میں کئی بیان اس طرح کے دیے، ایک بیان انہوں نے دیا کہ ایک سال سے بھی زیادہ فاصلے پہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی باراک اوباما نے ایک دفعہ یہ بیان بھی دیا کہ ایران کے ایٹمی مسئلے میں بہت زیادہ حد سے زیادہ سینہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ایران پہ اس طرح کی یعنی ایران کے خلاف یہ تشہیراتی مہم تیز کی جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے مذاکرات کی ٹیبل سے باہر یہ ایک طرح سے پریشر یہ بنایا جاتا ہے، دوسری طرف پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، پریشر ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں کہ ایران ان دباؤ اور ان پابندیوں کے نتیجے میں کچھ جھکا، کچھ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹا یا نہیں. ایران کا اب تک کا جو موقف رہا وہ کیا ثابت کرتا ہے؟
جی وہی میں عرض کر رہا تھا کہ یورپ کی طرف سے ہمیشہ یہی موقف رہا کہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے، مذاکرات کے اندر بھی، مذاکرات کے باہر بھی، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا. اور ابھی چند دن پہلے صہیونی اخبار میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ دو سال کے اندر اندر ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنا لے گا. تو اس طرح یعنی مجموعی طور پر عالمی فضا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف کی جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ جب سے اسلامی انقلاب آیا ہے، اس وقت سے لے کر ملت ایران اپنے موقف پر ہمیشہ ثابت قدم رہی، ہمیشہ ڈٹی رہی، چونکہ ان کا موقف جو ہے وہ واضح ہے، شفاف ہے اور قانونی ہے اور منطقی ہے. ایران کا موقف یہ ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی تمام ممالک کو اس کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہونے چاہیے. تو ایران جو ہے وہ اپنے اسی موقف پر اب بھی قائم ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ عالماتی ایک میں ہمیں لچک یورپ کی طرف سے دیکھنے میں آئی، تو اس میں آپ کا جو ہے سوال کا جواب جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ ایران اپنے موقف پر قائم ہے، لیکن یورپ کی طرف سے ہمیں لچک کا جو ہے وہ مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں ملا، اور اس کے بعد بھی میں یہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں فرمایا تھا کہ آئندہ ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یورپ نے اسی طرح لچک کا مظاہرہ کیا، یا یہ کہ ایران کے جو قانونی جو مطالبات ہیں اور ایران کے جو ایٹمی حقوق ہیں اگر وہ یورپ ان کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہ مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یورپ جو ہے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، جو اس کے ناجائز جو اس کے مطالبات ہیں جو کہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، تو پھر یہ مذاکرات جو ہیں مزید آگے تعطل کا شکار ہوں گے یا آگے جو ہیں وہ بڑھیں گے. البتہ یہ بھی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ اتنے عرصے سے جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اہم ایشو ہے مذاکرات ایٹمی حقوق کا، تو ہم یہ توقع بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ایک رات میں دو دنوں میں یا چند ایک مذاکرات میں یہ مسائل حل ہو جائیں گے. تو ایک طرف سے امریکہ اور یورپ جو ہے وہ ایران پر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ اعتماد سازی کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران نے اعتماد سازی کے جتنے بھی طریقے تھے اور جس طریقے سے بھی کر سکتا تھا وہ تو اس نے اپنی طرف سے کر دیے ہیں، حتیٰ کہ آئیے یہ کہ کیمرے جو ہیں وہ بھی نصب ہیں، اور ماضی میں ایران جو ہے وہ اضافی پروٹوکول پر بھی دستخط اس نے کیے تھے اور اس کا پر عمل درآمد بھی کیا تھا، اور آئیے یہ کہ معائنہ کار جو تھے ان کو یہ اجازت دی تھی کہ جب چاہیں وہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب ہونا یہ چاہیے کہ اعتماد سازی کا عمل جو ہے وہ یورپ کی طرف سے بھی سامنے آنا چاہیے، یعنی کہ یک طرفہ جو ہو جی. تو یہ مذاکرات جو ہیں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یورپی حکام دانشمندی سے کام لیں اور اپنے جو ان کے جو غیر قانونی جو مطالبات ہیں ان سے اگر دستبردار ہو جائیں
تو پیش رفت ہو سکتی
تو پیش رفت ہو سکتی.
ناظرین نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں اسٹریٹیجک امور کے ماہر جناب ڈاکٹر ارشی خان صاحب. ڈاکٹر ارشی خان صاحب میں آپ کا پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ مغرب نے اسلامی جمہوری ایران کے خلاف دباؤ بنانے کی کوشش کی، پابندیاں عائد کی، بیجا مطالبات کیے، اور اس طرح کے مطالبات پہلے کیے جاتے رہے تھے کہ ایران 20% کی سطح کا اور اس گریڈ تک افزودہ نہ کرے یورینیم، اور اس کی جو سائٹ ہے فوردو قم کے نزدیک اس کو پوری طرح سے بند کر دے. لیکن اس سے الماتی ون جو مذاکرات ہوئے اس سے پہلے فروری کے مہینے میں، اس میں مغرب نے اپنے یہ مطالبات، دونوں یہ مطالبات بند کر دیے، دونوں یہ مطالبات ترک کر دیے، اور اسی وجہ سے ایران نے بھی یہ کہا کہ مغرب نے حقیقت پسندی کا کسی حد تک مظاہرہ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مغرب کے موقف میں اس لچک کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے مغرب ابھی میرے خیال سے ان کا جو مین مقصد ہے وہ ایران کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں، اور ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ مغرب ان کے ساتھ انگیج رہے، ڈائیلاگ چلتا رہے، ٹاک جاری رہے. لیکن اگر آپ دیکھیں پہلا جو ٹاک ہوا تھا آپ کے استانبول میں، اس کے بعد بغداد میں، اس کے بعد پھر ماسکو میں، اس کے بعد پھر فروری الماٹی میں، اور پھر جو ابھی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ٹوٹل جو ڈیولپمنٹس میں ہیں وہ ایران کے فیور میں نہیں گئے ہیں. صرف اس تمام پانچ ڈائیلاگ میں، پانچ سیشن میں صرف یہ فائدہ ایران کو حاصل ہوا ہے کہ ایران نے اپنے موقف کو سامنے رکھا ہے. ایران کی تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہیں. ایران نے آپ کے آئی اے یہ کہ جتنے بھی کیمرے تھے اس کو لگا رکھے ہیں. آئی اے یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک قانونی طور پہ وہاں پہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تمام انفارمیشن ان کے پاس موجود ہیں. اور تو ایران نے ایک اپنے طرف سے پوری ٹرانسپیرنسی رکھی ہے، اور ایران نے بار بار تمام مذاکرات میں اس بات کو کہا ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ کیا رسپانس ہونا چاہیے تھا پورے یورپین یونین کا، یا یورپین یونین کے جو فورن پالیسی ایڈوائزر ہیں آپ کے ایسٹرون جو لیڈی ہیں، اس کے علاوہ جو جرمنی ہے، پلس سے پرماننٹ 5 جو سیکورٹی کونسل کے ممبرس ہیں، تو ان کا جو ٹوٹل جو اوور آل رویہ رہا ہے انکلوڈنگ رشیا کا، وہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں رہا ہے. انہوں نے ابھی تک ایران کو شک کے دائرے میں رکھا ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ایران نے تمام چیزوں کو ظاہر کی ہیں. ایران میں اگر یورینیم کا انریچمنٹ ہو بھی رہا ہے تو اس کے لیے ایران نے یہ کہا کہ اس کے صرف دو مقصد ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ آئیسوٹوپ کو ڈیولپ کرنا، جس سے آپ کے میڈیکل جس کا پرپس ہے، میڈیسین پرپس ہے، اور دوسرا پرپس ہے آپ کے انرجی کا، الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کا، اس لیے کہ ایران میں الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ وہاں پہ لوکل لیول پہ بھی لوگوں کو فراہم کر رہی ہے گیس اور انرجی اس سے ریلیٹڈ. تو ایران نے ان تمام چیزوں کو بالکل ظاہر کیا ہے. اور جو بہت سارے جو اسکالرس ہیں ورلڈ میں، جو بہت سارے لوگ ٹی وی پہ آتے بھی نہیں ہیں، وہ بھی اس بات سے کلیئر ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وہ نیوکلیئر بمب بنا سکتا ہے. اس لیے کہ 20% کے آپ 30% بھی اگر آپ انریچمنٹ کر لیتے ہیں یا 40% بھی انریچمنٹ کر لیتے ہیں تو اسے آپ بمب نہیں بنا سکتے. میں آپ کو ایک ڈیٹا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جاپان ایک نیوکلیئر انرجی کنٹری ہے اور وہاں پہ بہت سارے نیوکلیئر پلانٹ ہیں، لیکن اگر جاپان بھی بمب بنانا چاہے ایٹم بمب تو اس کو 1 سال لگیں گے. اگر آپ ایران کے سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ایران تو ابھی سچویشن میں بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ الیکٹریسٹی کو جنریٹ کرے، لیکن اس سچویشن میں ہونے کے باوجود کہ ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ صرف الیکٹریسٹی کو جنریٹ کرے، اور بم بنانے کی بات تو بہت آگے کی رہی. اور یہ جو اور اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایران کے اوپر ملٹیپل راؤنڈس آف سینکشن اور پابندیاں عائد کی گئیں، اور جس سے کافی زیادہ نقصان ہوا، کافی زیادہ پریشانیاں ہوئی ہیں. صرف حکمرانوں کو نہیں ہوئی یا وہ لوگ نہیں ہوئے جو گورنمنٹ میں ہیں، بلکہ تمام عام لوگوں کو ہوئی، اور یہ بالکل بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے مذاکرات کے پہلے جو آپ کے چیف جو نیگوشیٹر ہیں جلیلی صاحب، سید جلیلی صاحب نے بالکل کہا تھا کہ یہ جو مذاکرات ہے اس کے جو شروعاتی ورڈز ہیں وہ یہ ہونے چاہیے کہ ایران کا یہ حق ہے کہ وہ ایران کا نیوکلیئر انرجی کو حاصل کرنے کا ایران کا حق ہے. اور سید جلیلی صاحب اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران چونکہ این پی ٹی کا سگنیٹری ہے، نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے، اور این پی ٹی کے اندر میں بہت سارے ایسے پروویژنس ہیں، آرٹیکلس ہیں جو پیسفل پرپس کے لیے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو اور نیوکلیئر مٹیریل کو استعمال کرنے کا حق دیتے ہیں. اور ایران میرے خیال سے انہی تمام چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. ان چیزوں کو یورپین یونین کو سمجھنا چاہیے، پی فائیو پلس ون کو جو ہے سمجھنا چاہیے. اور میرے خیال سے ایران کے طرف تمام چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اس بات کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. اور جو میرے خیال سے جو سیکورٹی کونسل میں جو دو اہم کنٹری ہیں آپ کے رشا اور چائنا، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور تیسری امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ اسرائیل نے جو بار بار یہ موقف اختیار کر رکھا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ سپٹمبر 2012 میں اسرائیل نے یہ کہا کہ ریڈ لائن جو ہے اب ظاہر ہو رہا ہے، اس لیے کہ بالکل ایران جو ہے نیوکلیئر بمب بنانے کے قریب ہے. ابھی 15 مارچ کو اوباما صاحب نے کہا، اس لیے کہ 20 مارچ کو یہ تیل اویو آئے تھے، 15 مارچ کو انہوں نے کہا کہ 1 سال یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ لگے گا. اس طرح کا اسٹیٹمنٹ 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے اے سی آئی اے کے ایک صاحب نے کہا تھا، اور پھر بعد میں خود امریکہ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ایران بالکل کلیئرٹی کا اسٹینڈ لے رہا ہے، اور دوسری طرف جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ کنفیوژن کا اسٹینڈ لے رہے ہیں، اور کنفیوژن اور پلس سے جس کو کہیں پروپیگنڈا کا. اور اگر اس طرح کا موقف ویسٹ نے اختیار کر رکھا تو اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا، بلکہ ایک کنٹری کو بغیر کسی کرائم کے، بغیر کسی پرابلم کے اسے جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے طرف ویسٹرن کنٹریز کو اپنے اپروچ کو چینج کرنا ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر رشید خان صاحب، بہت شکریہ. جہاں تک مغرب کے ایٹیٹیوڈ کی بات ہے تو یہ تو مسلمہ ہے اور سبھی کو معلوم ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ رضامندی سے اور رضاکارانہ طور پر تو وہ چینج کرنے والے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایران کو کی پیش رفت کو روکنے کی کوشش کی اپنے اسی ایٹیٹیوڈ کے ذریعے، اور یہ اختیار بھی اس وجہ سے کیا تھا، لیکن ایران کی پیش رفت کامل رکا نہیں. ایران 5% تک، 3.5% تک افزودہ کر رہا تھا، اور 20% تک افزودہ کر رہا ہے ایران یورینیم اور اپنی ضرورت کے مقدار میں اس کے پاس موجود ہے. یہ 20% افزودہ یورینیم ظاہر ہے تہران میں میڈیسن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے مذاکرات کو ظاہر انہوں نے تعطل میں ڈال دیا تھا دوبارہ شروع کیا ہے؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ ایران کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بس دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ مذاکرات میں انگیج کر رہے ہیں کہ پیچھے نہ رہ جائیں اور ایران کافی اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جائے؟
بالکل, یہ جو مذاکرات میں وہ بار بار وقت لیتے ہیں اور نہیں چاہتے ہیں کہ مذاکرات فوری طور پر کامیاب ہو سکیں, تو اس کا ایک جو مبصرین کا کہنا ہے اس کی ایک وجہ وہ یہی ہے کہ چونکہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ باہر سے وہ ایران کی ملت پر, ایران کے عوام پر اقتصادی پابندیوں میں شدت پیدا کرتے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ امریکی صدر باراک اوباما نے ابھی 20-22 دن پہلے ایران کے خلاف پابندیوں میں ایک سال کے لیے مزید توسیع کر دی, تو اس کا مقصد یہی یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایران پر پابندیاں جو ہیں وہ عائد کرتے ہیں, مزید شدت اس میں پیدا کرتے ہیں. چونکہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ایران پر مزید پابندیاں سخت کیے جانے کا اندیشہ ہے, یعنی مزید ملت ایران کو ایک طرح سے وہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو ممکن ہے کہ ایران پر مزید اقتصادی پابندیاں لگ جائیں. اس طرح وہ چاہتے ہی ہیں کہ مثلا اب آئندہ مذاکرات جو ہیں آپ فرض کریں کہ 6 ماہ کے بعد, 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد ان میں اتفاق ہوتا ہے کہ آئندہ مذاکرات اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے اور مذاکرات جاری رکھنے پر اگر اتفاق کرتے ہیں اور 1 سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد کرتے ہیں تو اس دوران وہ یہ کریں گے کہ ایران کے خلاف مزید پابندیاں سخت کر دیں. اس سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ملت ایران جس پر بظام ان کے اپنے بقول یا بظام خویش ان کے کہ ملت ایران اقتصادی طور پر جو ہے وہ مشکلات میں گرفتار ہو جائے گی اور وہ اپنی حکومت کے خلاف, اپنے اسلامی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے یا ان کے اندر جو ہیں وہ حکومت کے خلاف جو ہیں وہ جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. تو اس طرح وہ چاہتے یہ ہیں کہ حکومت اور عوام کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر کے تو وہ مقصد کے جو وہ دوسرے میدانوں میں حاصل نہیں کر سکے ہیں وہ اس میدان میں حاصل کریں. لیکن جیسا کہ ہم نے ملت ایران کی تاریخ میں دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ملت ایران اپنے نظام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے رہبر جو ہیں وہ اور نہ ہی اس کے دوسرے حکام جو ہیں وہ اپنے مقاصد سے ہٹتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور نہ ہی ملت ایران اپنے مقاصد سے ہٹتے ہوئے.
بہت بہت شکریہ گلشن عباس نقوی صاحب, ڈاکٹر ارشد خان صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی, مختصر یہ کہ جیسا کہ ڈاکٹر سعید جلیلی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ایران کے ایٹمی حقوق کو مغرب تسلیم کر لے, اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ ایران کو ایٹمی حقوق سے پسپا نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے مغرب چاہے جتنے حربے آزما لے جیسا کہ اب تک ثابت ہوتا رہا ہے. اسی کے ساتھ اگلی ملاقات اور اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.